نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العظيم والسماء ذات البروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی. سورہ ہجر کے دوسرے رکوع میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ برج سے مراد اصل میں ہیں ستارے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سمائے دنیا کی رونق کے لیے بنایا ہے اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالی آسمان کی حفاظت فرماتا ہے, ان سرکش شیاطین سے جو آسمانوں پر جا کر اور ان خبروں کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خبریں اللہ تبارک و تعالی اہل زمین کے لیے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے, جو احکامات اللہ دے رہا ہوتا ہے اہل زمین کے لیے, ان احکامات کو سن کر اور اپنے جو بھی دنیا میں عامل ہوتے ہیں جن کے قابو میں ہوتے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے سنگن لیتے ہیں. ان شیاطین کو وہ فرشتے مار بھگاتے ہیں اور وہ فرشتے کہاں ہوتے ہیں, وہ انہی برجوں میں ہوتے ہیں, انہی ستاروں میں ہوتے ہیں. تو یہ ستارے حفاظتی چوکیاں بھی ہیں اور یہ ستارے سمائے دنیا کی زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہیں. بس سمائے ذات البروج قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے, جو ستاروں والا ہے. بل یوم الموعود, اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا, یعنی اس سے مراد روز آخرت, روز قیامت. بشاہد و مشہود, اور قسم ہے گواہ کی اور اس کی کے جس پر گواہی دی جائے گی. قیامت کے دن حضرات انبیاء گواہ کے طور پر آئیں گے, انسان کے اپنے اعضاء و جوارے اس کے بارے میں گواہی دیں گے وہ کیا کرتا رہا, کرامن کاتبین وہ گواہ کے طور پر ہوں گے, جس زمین پر ہم نے عمل کیا ہے وہ زمین گواہ ہوگی. تو قیامت کے دن دو حیثیتیں ہوں گی, ایک ہوگی گواہوں کی اور ایک ہوگی وہ کہ جن پر گواہی دی جائے گی. تو دونوں کی قسم کھائے, یہ قسم ہے گواہ کی بھی کہ جو روز قیامت انسان کے اعمال کے بارے میں گواہ دیں گواہی دیں گے, اور قسم ہے ان انسانوں کی بھی کہ جن پر گواہی دی جائے گی. یہ تین آیات میں اس تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک واقعے کی طرف, واقعے کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں جس میں بدترین ظلم کیا گیا اللہ تبارک و تعالی کے صاحب ایمان بندوں پر, اور یہ قسمیں اس لیے کھائی گئیں کہ دنیا میں اخلاقی اعتبار سے معاملات مکمل نہیں ہیں, دنیا میں ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا, آپ بدلہ دینا بھی چاہیں تو دے نہیں سکتے. بڑی سادی سی مثال ہے, جس شخص نے ایٹم بم پھینکا تھا جاپان پر, آپ اسے اگر سزا دیتے تو کیا دے سکتے تھے؟ جتنے لاکھوں افراد ہلاک ہوئے ہیں اس جرم کی وجہ سے اور ابھی تک جتنے لوگ معذور پیدا ہو رہے ہیں, تو اگر آپ دینا چاہیں بھی سزا تو نہیں دے سکتے. اصل سزا تو مجرموں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے آخرت میں ملے گی. ایسے کچھ مجرموں کا ذکر آگے ہو رہا ہے کہ مجرموں نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کیا لیکن دنیا میں وہ قرار باد کی سزا سے بچ گئے. اصل سزا ملے گی کب؟ یوم الموعود, اس دن جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے. اس روز گواہ بھی موجود ہوں گے جو کہ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں, اور اس روز جنہوں نے جرائم کیے ہیں وہ خود بھی موجود ہوں گے, گواہ بھی ہوں گے اور مشہود بھی ہوں گے. اب وہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے مسلم شریف میں, اور بھی کتابوں میں احادیث کی لیکن زیادہ نمایاں طور پر مسلم شریف میں آیا ہے. ایک یہودی بادشاہ تھا ذو نواس, یمن کے علاقے میں یہ اس کی حکومت تھی. اس کے زمانے میں, اس کے دور حکومت میں ایک جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا, اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں اب مرنے والا ہوں, کوئی ایسا ذہین نوجوان میرے پاس بھیجو تاکہ میرے پاس جو علم ہے میں اس کو سکھا دوں, میرے پاس یہ علم چلتا رہے. بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا, اس کو بھیجا. وہ نوجوان جاتا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ہوتی تھی ایک راہب سے, اور وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نوجوان تک پہنچاتا تھا. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات جب پہنچی نوجوان تک, وہ ان سے متاثر ہو گیا اور وہ عیسائی ہو گیا. اس کے بعد ایک روز کیا ہوا کہ وہ شخص جا رہا تھا, رستے میں کیا دیکھتا ہے لوگ کھڑے ہیں, وہ سب کیوں کھڑے ہو, کہا کہ آگے شیر ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں. تو نوجوان نے ایک آزمائش کی راہب کے مذہب کی, اس نے شیر کو پتھر مارا اور ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ اگر راہب کا مذہب برق ہے تو اس پتھر سے شیر ہلاک ہو گیا. تو واقعتا وہ شیر ہلاک ہو گیا. اب اس کا اور عیسائیت اور راہب کے مذہب یعنی عیسائیت پر اس کا یقین اور بڑھ گیا. اب اس کے بعد یہ خبر بادشاہ کو پہنچی کہ اس طریقے پر اس نوجوان نے ایک پتھر کو مارا ہے, پتھر شیر کو مارا ہے. اور اب یہ اس واقعے کے بعد یہ اور زیادہ اس راہب کی تعلیمات پر عمل میں پختہ ہو گیا. ایک بات اور بھی ہوا کہ اس نے ایک مادر ذات اندھے کو پر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور یہ کہا کہ اگر مذہب عیسائیت برحق ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے. وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بادشاہ نے اندھے کو بھی بلایا جو ٹھیک ہو گیا تھا, اس کو تو بادشاہ نے پہلے مروا دیا. اور اس شخص کو بادشاہ نے کہا کہ تم نے میں نے کس لیے بھیجا تھا, تم کیا سیکھ رہے ہو؟ تو بادشاہ نے کئی کوششیں کی اس نوجوان کو مارنے کی لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی. اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم نے مجھے مارنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, سب لوگوں کو جمع کرو اور اس کے بعد ایک چیز پر لکھو بے رب حاضر غلام, اس نوجوان کے اس لڑکے کے رب کے نام سے وہ چیز مجھے مارو, میں اس سے مر جاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ تدبیر کی گئی اور واقعی اس چیز سے وہ نوجوان شہید ہو گیا. لیکن جتنے لوگ جمع ہوئے تھے ان کی اکثریت وہ اس نوجوان کے مذہب پر آ گئی, عیسائیت پر آ گئی اور یہودیت اس نے بغاوت کر دی. اس پر پھر بادشاہ نے ان لوگوں کو سزا دی, بڑی بڑی خندقیں کھدوائی, ان میں خوب ایندھن بھرا گیا, آگ لگائی گئی اور کہا کہ جو شخص بھی عیسائیت سے تائب نہیں ہوگا اس کو ان خندقوں میں جلا دیا جائے گا. لہذا بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کو ان خندقوں کے اندر پھینک کے جلایا گیا. یہ واقعہ ہوا ہے سن 523 عیسوی میں نبی کریم کی ولادت سے 48 برس پہلے. آپ کی پیدائش جس کو 571 عیسوی کی ہے, یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے. مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے تفسیر کے ساتھ اس کو درج کر دیا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے, فرمایا قتل اصحاب الاخدود, ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے, وہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھی وہ ہلاک کر دیے گئے. النار ذات الوقود, وہ خندقیں کیا تھی؟ وہ اصل میں آگ تھی ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ ان خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود, اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے. اس وقت مومن عیسائی تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو جو لوگ اس وقت عیسائیت پر جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی, جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, وہی مومن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مومن وہی ہے جو آپ پر ایمان لائے, لیکن آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے, ان کے ماننے والے مومن تھے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے, یعنی ان کی نگاہوں کے سامنے مومنوں کو لالا کر اور ان خندقوں کے اندر جھونکا جا رہا تھا. وما نقموا منهم, اور انہوں نے ان سے دشمنی نہیں کی, ان سے ان کو سزا نہیں دی. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو کہ زبردست ہے اور جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ اللہ کے جس کے اختیار میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہی. واللہ علی کل شیء شہید, اور وہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنے میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن خواتین کو, ثم لم یتوبوا, اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی, فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے باغات ہیں, جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جنت کے اوپر ہے خدا مقام اور ان کے نیچے سے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر, وہی ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید, بے شک نبی جو آپ کے رب کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. انہ ہو یبدی و یعید, بے شک اس اللہ تعالیٰ ہی نے ابتدا کی تھی, پہلی بار اس نے بنایا تھا, وہ دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا, وہ دوبارہ زندہ کرے گا, حساب کتاب لے گا اور ظالموں کو ان کے ظلم کی مناسبت سے سزا دے گا. وہ هو الغفور الودود, وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید, وہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی عزت والے تخت کا مالک ہے. فعل لما يريد، وہ اللہ جو چاہے سو کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کے ارادے میں، کوئی اس کے کسی فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. ہل عطا کا حدیث الجنود، اے نبی کہ آپ کے پاس خبریں آ گئی لشکروں کی، فرعون و ثمود یعنی فرعون کی اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، اس سب کے باوجود یہ کافر لوگ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. ان کے سامنے عبرتناک مثالیں آ چکی ہیں ماضی میں ان قوموں کی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، ان کا کتنا برا انجام ہوا. اس کے باوجود بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گرد سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. بل ہوا قرآن و مجید، جس قرآن کی یہ تکذیب کر رہے ہیں، جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن و مجید، بلکہ وہ عزت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور ایک محفوظ تختی میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ مقام ہے کہ جہاں آج ہم نے پڑھا فی صحف مکرمہ، وہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوع مطہرہ، وہ صحیفے کہ جو بلند و بالا ہیں اور پاکیزہ ہیں، ان صحیفوں میں وہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور اسی جگہ وہ کہا جاتا ہے لوح محفوظ کہ وہ لوح محفوظ میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے تاریخ کی، تاریخ ایک ستارہ ہے جو اندھیرے میں نمودار ہوتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے تاریخ کی. وما ادراک ما الطارق، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ تاریخ کیا ہے؟ ان نجم الثاقب، وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ. یہ قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ کیوں قسم کھائی اس تاریخ کی، اس ستارے کی؟ فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک نگران موجود ہے. نگران دو معنی میں، ایک اس معنی میں کہ چونکہ انسان کی موت کا وقت ہے، لہذا اس سے پہلے انسان کی حفاظت ہو رہی ہے. لہو موقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورہ رات میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے محافظ ہیں جو اس کے سامنے اس کے پیچھے ہوتے ہیں ہر انسان کے، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو ہماری حفاظت ہر وقت ہو رہی ہے، ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں، کیونکہ ابھی ہماری جب تک موت نہیں آئی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ پر رکھے گا. اور دوسرا اس معنی میں نگران ہے کہ ہر انسان کا عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ستارے جیسے گویا نگرانی کر رہے ہوں زمین کی، رات کو ستارہ اوپر کھڑا ہے اور گویا وہ نگرانی کر رہا ہے زمین کی، اسی طرح سے ہر انسان پر بھی نگران ہے، ایک اس کی حفاظت کرنے والا اور ایک اس کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے والا، اس کے ہر اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو ذرا انسان دیکھے تو صحیح ہے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ بنایا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو کہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پتلیوں کے درمیان سے. اب یہ بھی بڑا میڈیکل کا نقطہ ہے، تفہیم القرآن میں ایک ڈاکٹر صاحب نے خط لکھا مولانا مودودی صاحب کو، اس میں انہوں نے وضاحت لکھی ہے کہ جو مادہ تولید ہے اصلا اس کی تخلیق ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہوتی ہے، اور جس وقت بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ نیچے اتر کر اور ٹیسٹیکلز میں آ جاتا ہے. تفصیل آپ کو مل جائے گی تفہیم القرآن. لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن میں وہ بات صحیح ہے کہ جو واقعتا اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں ایسی تحقیق نہیں تھی انسان کی کہ معلوم ہوتا کہ اصل جو مادہ تولید ہے وہ اصل میں کس جگہ ہوتا ہے. تو اصل میں اس کے جو بننے کی جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان. فرمایا یا خروج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے، وہ اچھلتا ہوا پانی جو کہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور چھاتی یعنی پسلیوں کے درمیان سے. اب اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو بنانے پر قادر ہے کہ گندے پانی کی بوند سے اس نے بڑا چنگا انسان بنا دیا، صحیح سالم انسان بنا دیا. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. تین آخرت کے حوالے سے جو مغالطے ہیں ان کا جواب تین آیتوں میں دیا جا رہا ہے. پہلا مغالطہ، کیسے ممکن ہے کہ جب ہڈیاں ہماری بسیدہ ہو جائیں گی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے انسان کو پہلے پیدا کیا ہے ایک گندے پانی کی بوند سے, وہ دوبارہ بھی اس کو بنانے پر قادر ہے. نمبر ایک. نمبر دو, یوم تبل السرائر, اس روز جو راز ہے وہ بھی جانچے جائیں گے. شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی کا ہر عمل محفوظ ہو اور اس کو لکھا جا رہا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ عرب عرب انسان دنیا میں سے چلے گئے, ابھی بھی موجود ہیں, آنے والے بھی ہیں. تو فرمایا کہ تم اس کے ظاہری عمل کی بات کو تو چھوڑو. یوم تبل السرائر, جو اس کے راز ہیں, جو اس کی نیتیں ہیں, جو اس کی ارادے ہیں, اس روز ان کو بھی جانچا جائے گا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ صرف ظاہری عمل نہیں دیکھے گا, بلکہ اللہ دیکھے گا کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت, اس کا ارادہ وہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر انسان کو مغالطہ ہوتا ہے آخرت کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی میری مدد کر دے گا, کوئی میرا سفارشی ہوگا. ہاں الائے شفاؤ نہ عند اللہ, مکھی والے کہتے تھے یہ بت ہم جن کی پوجا کرتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں. فرمایا فما لہو من قوت ولا ناصر, فرمایا نہ اس کے لیے, اس کی مدد کے لیے کوئی قوت ہوگی, نہ کوئی اس کی مدد کے لیے کوئی مددگار ہوگا. انسان اس روز اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے عمل کی بنیاد پر ہی اس کا معاملہ طے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہماری مدد فرمائے. والسماء ذات الرجع, قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹنے والا ہے, یعنی جو آسمان بار بار بارش لے کر آتا ہے, بارش آئی پھر کچھ عرصے بعد ہوا پھر بارش آئی, تو قسم ہے لوٹ کر آنے والے آسمان کی. والارض ذات الصدر, اور قسم ہے اس زمین کی کہ جو سوراخوں والی ہے, کہ وہ آسمان سے برسنے والی بارش کو جذب کر لیتی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زمین زندہ ہوتی ہے اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے نبادات پیدا فرماتا ہے. تو قسم ہے آسمان کی جو لوٹنے والا ہے, قسم ہے زمین کی جو مساموں والی ہے, سوراخوں والی ہے. انہ لقول فصل, بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالحضر, یہ کوئی ہنسی کھیل کی بات نہیں, یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ تم اس کی تحسین کرو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو کچھ کوئی بات نہیں. پھر بھی شاعر کو اگر آپ داد نہیں دیں گے بےچارا کیا کر لے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی قدر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور نعمت اسے نوازے گا. اس قرآن کی ناقدری کرو گے اللہ سزا دے گا. مسلم شریف کی دونوں روایتیں ہیں. پہلی روایت کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج دے گا, اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پس کر دے گا. اگر معاملہ صرف دنیا کا ہوتا تو ٹھیک تھا, آخرت میں بھی القرآن حجت لك او علیک, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگی یا تمہارے خلاف. یا تو قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے سمجھا, اس نے مجھے سیکھا, مجھ پر عمل کیا, میری تعلیمات کو یہ دوسروں تک پہنچاتا رہا. یا قرآن کہے گا کہ اللہ اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا, اس نے جدید علوم کو سیکھنے کے لیے اس نے 16-17-18 برس لگائے, اور جدید علوم سیکھنے کے لیے اس نے لاکھوں روپیہ لگا دیا, لیکن اللہ مجھے سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا, اخبارات پڑھنے کے لیے وقت تھا مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا, ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت تھا مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں تھا, دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت تھا کہ جن کے ذریعے سے اس کو کوئی فائدے کا امکان تھا, میری زبان سیکھنے کے لیے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو قیامت کے دن یا تو قرآن حق میں گواہ ہوگا یا خلاف گواہ ہوگا. اس حوالے سے ارادہ کیجیے کہ ہم کچھ قرآن کی خدمت کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. 28 نومبر سے کورس شروع ہو رہا ہے قرآن کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت پیدا فرمائے. 2 سینٹر میں شروع ہوگا, قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی اور قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں بھی. پروسپیکٹس آپ کو انشاءاللہ مکتبے سے حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ باپردہ شرکت کا اہتمام رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے خوشخبری ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھے اور اس کے بعد اس کو دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نور قرآن عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خدمت کا موقع, خدمت کی سعادت عطا فرمائے. انہ لقول فصل, یہ قرآن مجید فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالحضر, یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دشمن, یہ کافر, یہ ایک چال کر رہے ہیں. باقی تو کیدا میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین, آپ ان کافروں کو مہلت دیجیے. امہلہم, آپ انہیں مہلت دیجیے رویدہ چند دن کی, کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا. اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت کیا ہے؟ یہودی اس وقت ایک سازش کر رہے ہیں. سازش کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے انہوں نے کس طریقے پر بڑی پلاننگ کی. 1917 میں انہوں نے اعلان بالفور کرایا جس کے ذریعے سے ان کو فلسطین میں جا کر جائیدادیں خریدنے کی اجازت ملی. اس سے پہلے پابندی تھی. انہوں نے وہاں پر شروع میں جائیدادیں خریدی منہ مانگے دام دے کر, اور بعد میں ظلم سے دھاندلی سے فلسطینیوں کو بدخل کیا, اور اس کے بعد 1948 میں 56% علاقے پر قبضہ کر کے اسرائیل بنا لیا. 1967 میں مزید 22% علاقے پر قبضہ کر لیا, اور اب اس وقت جو ہے وہ ان کا تقریباً 78% فلسطین پر ان کا قبضہ ہے, اور دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں پر بلا بلا کے آباد کر رہے ہیں, تعمیرات کر رہے ہیں. لیکن یہی گریٹر اسرائیل جو بنے گا ان کا, یہی ان کا قبرستان بنے گا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جو قوم کسی رسول کو جھٹلا دے اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو ہلاک کرتا ہے, جیسے قوم نوح, قوم ہود, قوم سمود کی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. ان کو اللہ نے مہلت دی تھی اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, تورات کو مانتے تھے. گویا یہ ایسی قوم تھی کہ جو کچھ رسولوں کو اور کچھ کتابوں کو مانتی تھی, لیکن انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سارے یہودی ایک ہی جگہ جمع ہوں گے, اور اس کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے آخری عذاب آئے گا. انہم یکیدون کیدا, بے شک وہ ایک سازش کر رہے ہیں. وہ عقید و قیدا, اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. فمہل الکافرین, پس مہلت دیجئے ان کافروں کو. عملہم, انہیں مہلت دیجئے رویدہ چند دنوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ, اللہ کے رسول ان دو سورتوں کو جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ, اور عیدین کی نماز میں بھی آ کے ان سورتوں کو پڑھتے تھے. کیوں؟ ان دونوں سورتوں میں ایک حکم ہے, دونوں میں, فذکر, اے نبی یاد دہانی کرائیے, اے نبی تذکیر کرائیے. اور جمعے کی اور عید کی نماز کا مقصد ہی یاد دہانی ہے. خطبے میں خطیب کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کانا یقرأ القرآن و یذکر الناس, آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگ قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراتے تھے. کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کے احکامات کی, آخرت کی تیاری کی. تو اس صورت میں چونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ان صورتوں میں تیار دہانی کرائیے, تو لہذا جو اصل مقصد تھا جمعے کا اور عید کا تذکیر, تو آپ اس مقصد کے لیے جو حکم قرآن پاک میں آیا جن صورتوں میں, آپ انہی کو جمعے کی نماز کے اندر پڑھتے تھے یا عیدین کی نماز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی, اے نبی اپنے اس رب کے نام کی تصدیق کیجئے جو بلند والا ہے. اللہ کے رسول نے جب یہ آیت اتری تو کہا کہ اس کو اپنے سجدے میں شامل کرو. سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. سورہ واقعہ کی جب آیت اتری فسبح باسم ربک العظیم, تو آپ نے کہا اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. رکوع میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, سجدے میں آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اللہ جی خلق فسوا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے, یہ رب اعلیٰ وہ ہے کہ جس نے بنایا اور سنوارا. ہر مخلوق کو اس نے بنایا, اور صرف بنایا نہیں بلکہ اس کو اللہ نے حسن بھی دیا. اللہ نے صرف اسٹرکچر نہیں بنایا بلکہ فنشنگ بھی دی. اللہ نے بنایا اور پھر اللہ نے سنوارا. والذی قدر فہدا, اور اس نے ہر چیز کی تقدیر بنائی اور پھر اس کو ہدایت بھی دی. تقدیر کی دو قسمیں ہیں, تقدیر نو اور تقدیر ذات. تقدیر ذات اور تقدیر نو. تقدیر ذات, تقدیر نو یہ ہے کہ اس نے بلی کی تقدیر بنائی کہ بلی جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گی بلکہ بلی جو ہے وہ گوشت کھائے گی, دودھ پیے گی. اور بلی کی تقدیر بنائی کہ وہ درخت چڑھ سکے گی, یہ اس کی تقدیر ہے. بکری کی تقدیر بنائی کہ وہ گھاس کھائے گی, وہ درخت نہیں چڑھ سکے گی. اب ہر شے کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. چیونٹیوں کی تقدیر اور ہے, پرندوں کی تقدیر اور ہے, مچھلیوں کی تقدیر اور ہے, ہر ایک کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. پھر ایک ہے تقدیر ذات یا تقدیر جن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر جو ہے وہ ایک ایک فرد کی بھی تقدیر بنائی ہے. مثلا کون سی بکری کہاں پیدا ہوگی, کتنے عرصے دیے گی, کب اسے ذبح کیا جائے گا, یہ بھی تقدیر اللہ نے بنائی ہے. تو ایک ہے جنرلی بلی کی تقدیر الگ ہے, بکری کی الگ ہے, شیر کی الگ ہے, اور ایک یہ ہے کہ پھر خاص کسی ایک جو بھی اس پورے کے پورے گروہ کا ایک حصہ ہے, ایک فرد ہے, اس کی تقدیر, یہ سب اللہ نے بنائی. تقدیر بنانے کے بعد اللہ نے ہدایت بھی دی ہے کہ اب گھاس بکری نے کس طرح سے کھانی ہے, پتے بکری نے کس طرح سے کھانے ہیں, کیسے اگر پتے اونچے ہو تو ٹانگے اوپر کر کے اس نے پتے توڑنے, اللہ نے بنائی. بلی کو اللہ نے سکھایا کہ بیمار ہو جاؤ تو گھاس کھا کر, گھاس کھانی ہے اس نے, ویسے نہیں کھائے گی، بیمار ہوگی تو کھائے گی. تو یہ سب اللہ نے ہدایت دی ہے کہ اپنی حفاظت اور اپنی نسل کی حفاظت کیسے کرنی ہے. ہر جانور کو اللہ نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے کسی اور جانور کے جو ہے وہ پکڑ سے، سب اللہ نے سکھایا. فرمایا اس اللہ نے ہر چیز کو بنایا، اس کو سنوارا، اس کی تقدیر بنائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت دی، اس کو رہنمائی دی کہ اس نے اپنی ضروریات اور اپنی حفاظت کا سامان کیسے کرنا ہے. والذی اخرج المرعى، اور اس اللہ تبارک و تعالی ہی نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس چارے کو کر دیا سیاہ کوڑا، یعنی چارہ نکلا اپنے جوبن کو پہنچا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس پر زوال آیا، وہ سوکھا اور بن گیا سیاہ کوڑا. تو جس طرح یہ تمام چیزیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں، تخلیق کا عمل درجہ بدرجہ ہوتا ہے اور کھیتی کا یہ سائیکل درجہ بدرجہ ہوتا ہے. فرمایا سنکریو کا فلا تنسا، اے نبی آپ بھی جلدی نہ کیجئے، ہم ان قریب آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. اللہ کے رسول جلدی کرتے تھے یاد کرنے کے، آج ہم نے پڑھا سورۃ قیامہ میں، فرمایا کہ ہم ان قریب آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہی چاہے. اگر اللہ کی حکمت میں کچھ ہوگا اور اللہ نے کسی حکم کو منسوخ کرنا ہوگا، کسی آیت کو منسوخ کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھلا دے گا، ورنہ یہ ہے کہ قریب اللہ آپ کو حفظ کرا دے گا قرآن، پھر آپ بھولیں گے نہیں. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو بھی اور ہر اس بات کو جو چھپی ہوئی ہے. ونیسرک کا دل دوسرا، ہم ان قریب آپ کو آسان کریں گے آسانیوں کے لیے. ابھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن رفتہ رفتہ آپ کے لیے حالات آسان ہوں گے، اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ، ہم کامیابی کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے. دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی یسرا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت آپ کو دے گا، جو سب سے بڑی سہولت، سب سے بڑی آسانی ہے. ہم ان قریب آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے، یعنی کامیابی کے لیے. فذکر، یہ ہے حکم، پس اے نبی یاد دہانی کرائیے. ان نفات ذکرا، بے شک یاد دہانی فائدہ دیتی ہے، یاد دہانی سے لوگوں کو اصل ان کی منزل آخرت یاد آتی ہے، ان کا اصل مالک اللہ یاد آتا ہے، اس کے احکامات یاد آتے ہیں جس سے ان کے عمل کی اصلاح ہوتی ہے. بے شک یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. سید سکر من یخشا، ان قریب یاد دہانی حاصل وہ کرے گا کہ جس کے اندر کوئی خوف ہے، کوئی اس کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے، ان قریب یاد دہانی حاصل کرے گا وہ جو کہ ڈرتا ہے. وہ یہ تجنب حل اشکا، اس یاد دہانی سے اجتناب وہی کرے گا، الگ وہی رہے گا جو بہت بڑا شکی ہے، بہت بڑا بدبخت ہے. کیوں؟ یاد دہانی کرانے والے ہیں اللہ کے رسول، اور یاد دہانی کس سے کرا رہے ہیں؟ قرآن سے کرا رہے ہیں. اگر اب بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے. الذی یصل النار الکبرى، یہ بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا بدبخت، جو کہ داخل ہوگا آگ، بڑی آگ میں. الذی یصل النار الکبرى، وہ جو کہ داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں. ثم لا یموت فیہا ولا یحیٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ وہ اس میں جیے گا. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنی نیت اس کو اس نے خالص کیا کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے باطن سے برائیوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو نکالتا رہا. تو کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے کردار کو سنوارا اور اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کیا. وزکرت پر رب ہی پسند، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی. یہاں بہت اہم مضمون ہے کہ اگر ہمارا تزکیہ نہیں ہے تو ہمیں نماز سے پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. اس لیے تزکیہ کا ذکر پہلے ہے، نماز کا ذکر بعد میں. اقبال نے اس کو واضح کیا بڑے پیارے الفاظ میں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اگر تم خدا نہ خاصتا غلط کام کر رہے ہو، تمہارا ترازو ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ہے کہ تم ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہو، یا یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو کاروبار میں، اور اب آ کے تم سجدے کر رہے ہو، تو تمہارے سجدے سے تمہیں کوئی لذت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ خلوص کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کے ساتھ فیر نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، میں باہر اللہ کے احکامات توڑ رہا ہوں، اور یہاں میں آ کے ظاہری طور پر اللہ کے سامنے جھکا ہوا، میری انا آکڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور میں ظاہری طور پر سجدے کر رہا ہوں، رکوع کرتا ہوں. تو تمہیں اللہ کے ساتھ خلوص کا تعلق کبھی حاضر نہیں ہوگا. عالم بے عمل مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بڑا پیارا قول ہے علماء کا، صوفیہ کا. کہ وہ عالم جو عمل نہ کر رہا ہو اس کو دعا کی لذت محسوس نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ اصل دین کے احکامات میں عمل نہیں کر رہا, تو میری جب میں اللہ کے لیے سنتا اللہ میری کیسے سنے گا. تو لہٰذا اس کی دعا میں گداس اور رکت پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا, برائیوں کو چھوڑا, غلط کاموں کو چھوڑا, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, پس اللہ پھر نماز پڑھی. بل تو سرون الحیات الدنیا, اصل بات یہ ہے لوگوں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت تو خیر ہوا آپ کا, جبکہ آخرت بہتر ہے, وہاں کی نعمتیں بہتر ہیں. اور مزید یہ کہ آپ کا وہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں, دنیا کی لذتیں گھٹیا ہیں اور عارضی ہیں, آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں باقی رہنے والی ہیں. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. ان نہاد الحصوف الاولا, یہ حقیقت بے شک یہ حقیقت بیان کی گئی تھی پچھلے صحیفوں میں بھی, صحف ابراہیم و موسا, یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, اے نبی کہ آپ کے پاس آ گئی خبر اس چھا جانے والی کی. قیامت کے نام ہے الحاقہ, الواقعہ, القاریہ, الغاشیہ. اے نبی کہ آپ کے پاس خبر آ گئی اس چھا جانے والی کی. وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے اس روز ہوں گے جھکے ہوئے. عاملۃ ناصبہ, بڑی محنت کرنے والے اور بڑے تھکے ہوئے, دنیا کے اندر بڑی محنت کی, بڑی بھاگ دوڑ کی اور تھک گئے, لیکن اس روز جھکے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ محنت کی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر, اللہ کے احکامات کے اوپر سے پشت ڈال کر, شریعت کے احکامات کی دھجیاں بچھے کر غلط کام کرتے رہے, محنت بہت کی, تھک بہت گئے, لیکن قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, داخل ہوں گے بہتی ہوئی آگ میں. اس کا من عین آنیہ, اور انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے آگ چشمے سے. لیس لہم طعام, ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. الا من ذریع, سوائے جھاڑ جھنکار کے, کانٹوں والی جھاڑی کے, وہ انہیں کھانی پڑے گی. لا یسمن ولا یغنی من جو, نہ وہ غذا ان کو موٹا کرے گی, فربا کرے گی, اور نہ ہی بھوک میں کچھ کام آئے گی. اس سب کو کھانے کے باوجود ان کی بھوک مٹے گی نہیں. اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے اس روز ہوں گے تر و تازہ. اللہ تعالی ہمیں یہی چہرے عطا فرمائے. لسائحہ راضیہ, اپنی محنت پر بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے زندگی میں جو کام کیا بہت صحیح کام کیا, ہم نے اپنے ٹائم کو برباد نہیں کیا دنیا داری میں, اپنے ٹائم کو برباد نہیں کیا غلط کاری میں, بلکہ یہ ہے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے, ہم نے جو بھی کام کیا اچھا کام کیا. شادم اور زندگی خیش کے کارے کردم, میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے, اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے, گناہ ہوا تو میں نے توبہ کر کے پھر دوبارہ اپنے اصلاح کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی زندگی عطا فرمائے. فرمایا لسائحہ راضیہ, اپنی بھاگ دوڑ پر بہت خوش ہوں گے کہ میں نے بہت صحیح رخ پر بھاگ دوڑ کی, میری بھاگ دوڑ تقوی والی تھی, عبادت والی تھی, دین کی خدمت والی تھی, قرآن کی خدمت والی تھی. اپنی کوششوں پر بہت راضی اور مطمئن ہوں گے. فی جنت عالیہ, اونچے باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, اس باغ میں کوئی لایانی بات نہیں سنیں گے, جو بات بھی سنیں گے وہ بہت بامقصد ہوگی, معرفت کی ہوگی, علم و حکمت کا موتی ہوگا. فیہا عین جاریہ, اس باغ میں چشمہ ہوگا بہتا ہوا. فیہا سرر مرفوعہ, اور اس باغ میں ہوں گے تخت اونچے اونچے. واقواب موضوعہ, اور پیالے ہوں گے چنے ہوئے. ونمارک مصفوفہ, اور غالیچے ہوں گے برابر بچے ہوئے. وسرابی مبسوسہ, اور قالین ہوں گے جگہ جگہ پھیلے ہوئے. اب اس کے بعد تذکیر کا مضمون آ رہا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, یہ آیتیں اس ماحول سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں جن میں آیتیں نازل ہوئی تھی. عرب اور خاص طور پر مکے والے اکثر سفر کرتے تھے زیارت کا. اب زیارت کا سفر ہو رہا ہے, ایک شخص سے بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر, اور اس کے بعد اس کے اوپر آسمان ہے, حد نگاہ تک زمین ہے, اور چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑی پہاڑ ہے. اگر آپ نے سفر کیا ہے مکے سے مدینے, تو آپ کو یہ سارے کے سارے مناظر آپ کے ذہن میں ہوں گے. اونٹ پر سفر ہو رہا ہے وہ, اب تو خیر سفر کرتے ہیں گاڑیوں پر, ان کا سفر اونٹ پر تھا، اوپر آسمان، نیچے زمین اور سیر و پہاڑ. اللہ اسی ماحول کے حساب سے دعوت تذکیر دے رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ ہفتے بھر اسے غذا نہ ملے، اس کے اندر غذا کا سٹوریج ہے. ہفتے بھر پانی نہ ملے تو اندر پانی کا سٹوریج ہے. کیسی ہی تیز آندھی چل رہی ہو، جھکڑ چل رہا ہو، وہ ریت میں اپنا منہ دے لیتا ہے اور اس کے بعد محفوظ رہتا ہے. اس کی آنکھیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ تیز ہوا کے جھونکے اور گرد و غبار آنکھوں پر اثر انداز نہیں ہوتا. پاؤں اس کا اس طرح سے ہے کہ جیسی بھی ریت ہو اور اس کے اوپر وہ چلتا رہتا ہے، اس کا پاؤں دھستا نہیں ہے. تو فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا ہے؟ سما ایک پر روپے آپ اور دیکھتے نہیں آسمان کو اللہ نے کیسے اس کو اٹھایا؟ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا، کیسے بنایا؟ وکیل الجبال ایک فنوں سے بات، کیا دیکھتے نہیں ہے پہاڑوں کو کہ کیسے اللہ نے ان کو زمین کے اندر تھوک دیا ہے، جمع دیا ہے؟ وکیل الارض ایک فن ہوتے ہر، اور کیا دیکھتے نہیں ہے زمین کو کیسے اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے؟ فذکر اس نبی، یاد دہانی کرائیے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں خود بھی بن گئی، کسی نے بنائی ہے، اور یہ نعمتیں خود بخود کام نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہی ہیں، اور یہ نعمت اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے. ان سب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. فرمایا اے نبی یاد دہانی کرائیے، اتنا مانتا مذکر، بے شک آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں. لفظ علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، اللہ پوچھے گا آپ نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. آپ صرف پہنچاتے رہیے، آپ کی ان کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. الا من تب اللہ وکفر، سوائے اس کے جس نے کہ رخ پھیرا اور کفر کیا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہماری طرف سے ان کا لوٹنا ہے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اور بے شک پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب، ہم ان سے حساب لے لیں گے. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر، سورة الفجر کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کچھ روحانی نعمتوں کے اوقات کا. مادی نعمتوں کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، آم کا پھل خاص موسم میں آتا ہے، ہر وقت نہیں آتا. اسی طریقے پر پھول باغ خاص موسم میں آتے ہیں، ہر وقت نہیں آتے. روحانی نعمتیں کی بھی کچھ خاص اوقات ہیں، ان میں وہ روحانی نعمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی آیت میں کچھ روحانی نعمتوں کے اوقات بیان فرما رہے ہیں. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، صبح کا وقت کس قدر روح پرور ہوتا ہے. اے نمود سحر جزاک اللہ، آج وہ بے نقاب ہیں گویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز پڑھنے کی اور اس خوبصورت وقت سے قید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، قرآن مجید نے کہا کہ فجر کے وقت قرآن پڑھو. فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر حاضری ہوتی ہے، رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، روح پرور منظر ہوتا ہے. نمبر دو والیال عشر، اور قسم ہے دس راتوں کی، ذی الحجہ کی دس راتیں، وہ دس دن کے جس میں حج کی سرگرمی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے. دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی حج کے لیے کتنا کتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. کیا کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے آتے ہیں؟ روحانی برکات وہاں پر حاصل کرنے آتے ہیں. کیا منظر ہوتا ہے جبکہ وہ سارے کے سارے حاجی جمع ہوتے ہیں مسجد حرام میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا تمام روحانیت کا ہوتا ہے. فرمایا اور قسم ہے دس راتوں کی، وہ شب کے بل بسل، قسم ہے جو کی قسم ہے تاک کی. یہ رمضان کا آخری اشرہ ہے، حساب ہم رکھتے ہیں کہ کون سی رات تاک ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر انہی راتوں میں سے ایک رات ہے. اور جو رات ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ آرام بھی کر سکتے ہیں. سات رات کو عبادت کریں گے، زیادہ وقت لگائیں گے، جس میں کچھ آرام بھی ہو سکتا ہے. تو سات اور جس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے کب رمضان کے آخری عشرے میں. تو قسم ہے جس کی قسم ہے سات کی، والیل اذا یسر، قسم ہے رات کے پچھلے پہر کی، جب رات بیت رہی ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمایا دنیا پر رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ چلاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا اس کو دو، اور کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نیک بندوں کے بارے میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، نیک بندے وہ صبح کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو وہ کمیز ہوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یہ چار اوقات اللہ نے بتائے کہ جن چار اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے پورے عروج پر ہوتی ہیں, ان اوقات سے استفادہ اگر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سارے فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے آگے فرمایا ہل فی ذلک قسم الذی ہجر, کیا ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کچھ ہے؟ غور کرو ان قسموں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں میں بڑی اہم اوقات کی نشاندہی کر دی ہے. ان اوقات سے استفادہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرو. الم طرح کئی فعال ربو کا بیان, لیکن بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت روحانی برکتوں سے زیادہ اہمیت دیتی ہے مادی نعمتوں کو اور اسی کی عاشق بن جاتی ہے. اب اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. الم طرح کئی فعال ربو کا بیان, اینمی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات الایمان, وہ جو کہ ارم شہر والے تھے کہ جو ستونوں والا شہر تھا, بڑے لمبے لمبے ستون اونچے اونچے ستون بنایا تھا, بناتے انہوں نے ارم شہر میں. اللہ کی لمبی اخلق مصلوحات بلال, اور وہ ایسے ستون تھے کہ جن کی مثل اس سے پہلے شہروں میں نہیں بنائے گئے. وہ سمود اللہ دینا جابو سخرا بلوان, اور قوم سمود کے جنہوں نے چٹانوں کو تراشا تھا وادیوں میں, یہ ان کی تعمیر کا خاص جو ہے وہ جوہر تھا. قوم عاد اونچے اونچے ستون بناتی تھی اور یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اور کئی کئی کمروں کے گھر بناتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد, اور وہ فرعون جو میخوں والا تھا, اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ میخیں گاڑ دیتا تھا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو اس کے نافرمان ہوتے تھے. مشہور ہو گیا تھا کہ اس کا عذاب میخوں والا ہے, اور اس کا مفہوم اور بھی کیا گیا ہے جس طرح ابھی ہم نے پڑھا سورہ نبا میں کہ بل جبالا اوتادا, اللہ نے پہاڑوں کو بنایا ہے میخوں کی طرح, زمین میں گاڑا ہے. تو فرعون کی جو تعمیر کا شاہکار تھا وہ احرام الفطر ہے, وہ میخوں کی طرح زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. اوپر ان کا بھی جو ہے وہ اسلوب اسٹائل پہاڑوں جیسا ہی ہے اور اندر گڑے ہوئے ہیں میخوں کی طرح. تو یہ مضمون زیادہ کرینے پیار ہے, کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیرات کا جو فن تھا اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ نے قوم عاد کو یہ فن دیا تھا کہ ان کے ستون بناتے تھے, اور قوم ثمود کا فن یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے, اور فرعون کی تعمیر کا فن یہ تھا کہ اس نے احرام مصر بنائے جو کہ میخوں کی طرح زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں. اللہ دینا تغاؤ فی البلاد, ان سب نے شہروں کے اندر کی سرکشی فاکر اسی ہر فساد, اور بہت کثرت سے فساد بچایا. مصبا علیہم ربوں کا سوتا عذاب, تو ان پر اے نبی آپ کے رب نے برسایا عذاب کا کوڑا. ان نہ رقبہ کا بالمرساج, بے شک اے نبی آپ کا رب انتظار نہ رہے, وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید گزر جائیں اور شاید اس عیاشی کو چھوڑ کر روحانی نعمتوں کی طرف آئیں, لیکن چونکہ وہ عیاشی میں ہی پڑے رہے فساد کرتے رہے, تو پھر اے نبی آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. آپ کا رب اے نبی بے شک آپ کا رب انتظار نہ رہے. اب یہ جو ہم اہمیت دیتے ہیں مادی نعمتوں کو, اسی کے حوالے سے ایک بات آج اور بیان کی جا رہی ہے. فرمایا فامل انسان و اذا مبتلاہ ربہ, بس انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فاکرمہ وناعمہ, اس کو عزت دیتا ہے اس کو نعمتیں دیتا ہے. فیقول ربی اکرمن, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا کرم کیا. واما اذا مبتلاہ, اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ, اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے. فیقول ربی اہانن, تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی, مجھے ذلیل کر دیا. اب یہاں پہ اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں صورتیں امتحان کی ہیں. دونوں جگہ فرمایا اذا مبتلاہ ربہ, نہ پہلی صورت عزت کی ہے نہ دوسری صورت توہین کی ہے. لیکن انسان کے نزدیک اصل اہمیت مادی نعمتوں کی ہے. مادی نعمتیں مل گئی تو کہہ رہے مجھے میرے رب نے عزت دے دی, مادی نعمتیں چھن گئی تو کہہ رہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. نہیں بھائی, نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے, یہ دونوں امتحان کی صورتیں ہیں. ایک امتحان شکر کا ہے, نعمت اللہ نے دی ہے عزت دی ہے, شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, اس عیش میں یاد خدا رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. اور دوسرا امتحان صبر کا ہے, اللہ نے رزق تنگ کر دیا ہے, صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کہیں اللہ کے ساتھ شکوے اللہ کے ساتھ کوئے زن کوئی اللہ پر عدم اعتماد تو پیدا نہیں ہو جاتا. اس کے بعد فرمایا اسی مادی نعمتوں کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور بات کی. فرمایا کلا بل تکرمون الیتیم, کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں, اصل بات یہ کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے, تمہارے نزدیک اہمیت پیسے کی ہے, پیسے والے کے آگے پیچھے ہو گئے, اور یتیموں کے ساتھ تمہارا سلوک انتہائی افسوسناک ہوتا ہے. تم عزت نہیں کرتے یتیموں کی, ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر زور نہیں دیتے، بڑوں بڑوں کی دعوتیں خود کرو گے تاکہ ان کے ساتھ تعلقات قائم رہے اور کبھی ان سے کوئی اپنا بھی کام نکلوا سکو، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تم شوق نہیں دلاتے. وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم کھا جاتے ہو مال وراثت کا پورا سمیٹ کر، مرتا کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہو، بہنوں کو انصاف نہیں دیتے. آج ہماری جو اکثریت وہ بہنوں کو وراثت میں حق دینے کو تیار نہیں ہے، اور سارے کا سارا مال جو ہے وہ بھائی کو خود ہڑپ کر جائیں گے، یا بڑا بھائی وہ سارے مال کے اوپر قبضہ کر لے گا، چھوٹے بھائیوں کو محروم کر دے گا. وہ تو حبون المال حبن جمع، اور تم محبت کرتے ہو مال سے خوب جی بھر کر، خوب جم کر، مال سے تمہیں بڑی محبت ہے، اسے سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہو اور غلط ذرائع سے اسے حاصل کر کے اپنی تجوریاں اپنے بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہو. ان سب کی ان مالی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے جن کی وجہ سے تم نے اپنی عاقبت خراب کر لی، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جبکہ زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. یہ ساری کی ساری مالی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی شاندار کوٹیاں اور یہ بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں اور یہ بڑے جو ہے وہ تمہارے ڈرائنگ روم جو بڑے سجے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے شو پیسز بھی ہیں اور قالین بھی ہیں اور پردے بھی ہیں اور فرنیچر بھی ہے اور یہ وہ ہے، ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اے نبی پھر آ جائیں گے آپ کے رب بھی اور تمام فرشتے بھی رب کے پیچھے صفاً صفاً سب 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 سب. اللہ تعالیٰ زمین کو فلیٹ کر دے گا تاکہ یہاں پر سب لوگوں کو کے اجتماع کا ایک جو ہے وہ انتظام ہو سکے. لہذا بالکل زمین چٹل میدان بنا دی جائے گی، سارے پہاڑ ختم، نہ کوئی پیڑ ہوگا نہ کوئی بار ہوگا، اور اس کے بعد اللہ اور فرشتے آ جائیں گے حساب کتاب کے لیے. وہ جی ایوم اذن بجہنم، اور جہنم کو اس روز لایا جائے گا. یوم اذی یتذکر الانسان، انسان اس روز یاد کرے گا کہ میں نے کیا کیا، میری دنیا کی زندگی کس کام میں گزر گئی. وہ انا لہ ذکرا، لیکن اب یاد کرنے کا کیا فائدہ، اب بس گزر گیا. دنیا میں سوچنا چاہیے تھا کہ میری محنت کا رخ کیا ہے، میری محنت کا رخ عارضی زندگی کی طرف ہے یا ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی طرف ہے، میں کر کیا رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ اب سوچنے کا کیا فائدہ. یقول، اس وقت وہ افسوس کے ساتھ کہے گا، یا لیتنی، ہے میری بربادی، قدم کو لے حیاتی، میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے ساری بھاگ دوڑ کی دنیا کے لیے اور آخرت کو میں نے بلائے رکھا، کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس روز اللہ تعالیٰ اسے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اور کوئی نہیں دے سکتا. بلا یوسکو بساطہ احد، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے باندھے گا کہ جیسے اور کوئی نہیں باندھ سکتا، اسے اور کوئی اس طرح سے نہیں باندھ سکتا جیسے کہ اس روز اللہ تعالیٰ اس کو جکڑے گا. اس کے برعکس جو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو پوری طرح سے مطمئن ہے. وہ کون سی جان؟ لسائحہ راضیہ، جو کہ اپنی بھاگ دوڑ پر مطمئن ہوگی کہ اس نے زندگی میں وہ کام کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. وہ جان جو اپنی محنت پر اپنی بھاگ دوڑ پر پوری طرح سے مطمئن ہے. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. فت بولی تھی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وت بولی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اے اللہ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما. سورۃ البلد، لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بهذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر میں، شہر مکہ میں آپ حلال ہو چکے ہیں کہ مکے والے آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. والد و ماں ورد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جو اس کا بیٹا ہے، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. جو ظلم و ستم اس وقت شہر مکہ میں ہو رہے ہیں، ہمارے رسول حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس بات پر گواہ ہے. اور یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، کتنی تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں باپ کو اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، پھر اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، پھر اولاد کے مستقبل کے لیے، اور اگر اولاد نافرمان نکل آئے اور بڑھاپے کے اندر والد کے ساتھ گستاخیاں کرے تو کتنا دکھ ہوتا ہے والد کو۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں۔ ایحسب ان یقدر علیہ احد، اور کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، وہ آزاد ہے جو مرضی چاہے کرے، کوئی اس کی پکڑ نہیں کر سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اب یہ کوئی مکے کا ابو جہل ہے، اس طرح کا متمرد سردار ہے کہ جو بڑے تکبر کے ساتھ کہتا تھا کہ محمد ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں عذاب کی، حالانکہ ہم نے کتنے جو ہے وہ خرچے کیے ہیں حاجیوں کی خدمت پر، ہم نے کتنے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، کتنا ہم نے پیسہ لگایا ہے نیک کاموں کے اندر، کیا ہمارا پیسہ ایسی جائے گا ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو فرمایا وہ کہتا یہ ہے اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے لٹا دیا ہے ڈھیروں مال، جتنا میں نے مال خرچ کیا ہے اچھے کاموں پر، کیا میرا وہ مال ایسے چلا جائے گا؟ کیا مجھے اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یہاں سب اللہ یرا ہوں احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے یہ مال کس مقصد کے لیے خرچ کیا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کیا ہے، کتابیں کے لیے خرچ کیا ہے؟ آگے مضمون آگے چل کر آ جائے گا۔ اگر ایک آدمی خرچ کر رہا ہے یتیموں پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر، تو ظاہر بات ہے اس کا یہ خرچ واقعتا اللہ کی رضا کے لیے، اور دو خرچ کرے بڑے بڑے سرداروں پر، ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور نام و نمود کا اس کے ذریعے سے اظہار ہو رہا ہے، تو یہ اس کا خرچ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے، نام و نمود کے لیے، اور بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی اختیار اور اپنے ذاتی تعلق قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان کے بعد میں فائدہ لیا جا سکے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا نہیں ہے؟ الم نج اللہ ہوا ہے نہیں، کیا ہم نے اس کے لیے دعا کے نہیں بنائی کہ ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ ہم تک رسائی حاصل کرتا؟ وشفتین، اور کیا ہم نے اس کی زبان اور دو ہونٹ بنا دیے کہ جن کے ذریعے سے حق کا اعتراف کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا، توحید کا اعتراف کرتا؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے دو واضح راستوں کی۔ روح کے اندر اللہ نے نیکی بدی کی پہچان رکھ دی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کافروں کے مسلمانوں کے سچائی اچھی بات ہے اور جھوٹ بری بات ہے، دھوکہ دینا غلط بات ہے، امانت داری اچھی بات ہے۔ ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے دو واضح راستوں کی، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ ان آنکھوں سے حق کو پہچانتا اور ان ہوٹوں سے اور اس زبان سے حق کا اعتراف کرتا۔ فلک کا حمل عقبا، وہ ایک گھاٹی عبور نہ کر سکا۔ کون سی گھاٹی؟ فما ادراک حمل عقبا، تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبت، ایک گردن کا آزاد کرانا۔ اگر واقعی خلوص تھا اور بال خرچ کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، تو کسی بیچارے غلام کو آزاد کراتے نا، تم نے تو بڑوں بڑوں کو بلا کر ان کو کھانے کھلائے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبا، یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن جو کہ بھوک کا دن ہو، جبکہ قحط پڑا ہوا ہو اور لوگ اس میں پریشان ہوں، ایسے میں انسان اپنے حصے کا کھانا اپنے حصے کے کھانے میں کسی اور کو شریک کر لے، یا اپنی روٹی کسی اور کو دے دے۔ یتیمن کا مقربت، ایسے یتیم کا خیال رکھنا جو قرابت دار بھی ہو۔ او مسکین کا مطربہ، یا ایسے مسکین کا خیال رکھنا کہ جو خاک کے اندر رل رہا ہے۔ اگر ان محتاجوں پر، ان مستحقین پر خرچ کرو گے تو واقعتا تمہارا خرچ خلوص و اخلاص والا، اور ورنہ یہ ہے کہ تم نام و نمود ہے دکھاؤ۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو کہ ایماندار۔ یہ ہے سلوک کے قرآن، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے مال خرچ کرنا پڑے گا اللہ کی راہ میں۔ دل سے دنیا کی محبت آپ نکالیں گے تو تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں آئے گا، جبکہ دل سے دنیا کی محبت نکالے تو مال خرچ کر سکے۔ تو فرمایا کہ پہلے تو یہ کام کرو، خرچ کرو یتیموں پر، خرچ کرو مسکینوں پر، خرچ کرو غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوگا ان لوگوں میں سے جو کہ ایمان لائے، پھر اسے ایمان کا نور حاصل ہوگا۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مل جل کر تاکید کی صبر کی، اور مل جل کر تاکید کی صلہ رحمی کی اور ہمدردی کی۔ سورہ اثر میں الفاظ آئے تواصی بالحق کے اور تواصی بالصبر کے، یہاں بجائے تواصی بالحق کے وتواصوا بالمرحمۃ، وجہ کیا ہے؟ حق کی تبلیغ کے پیچھے بھی جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمدردی کا, کہ بھائی میں تمہیں اس لیے حق بات بتا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, تم آخرت کے دن رسوائی سے بچ جاؤ. تو تبلیغ وہی تبلیغ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی اپنے علم کا روپ جاننا نہ ہو, بلکہ مقصود جو ہو کہ اس کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی اصلاح ہو جائے اور دوسرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو فرمایا کہ انہوں نے وصیت کی, صبر کی کہ ڈٹے رہو, استقامت کا مظاہرہ کرو, دین کی تعلیمات پر مسلم مزاجی کے ساتھ عمل کرتے رہو, اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی, کس کی؟ ہمدردی کی. اولئک اصحاب الریمنہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں, ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. والذین کفروا بآیاتنا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا, ہم اصحاب المشمہ, وہ جہنم والے ہیں. علیہم نار موصدہ, ان کے اوپر آگ ہوگی جو موند دی جائے گی, ان کو جہنم کے اندر ڈال کے اور اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا تاکہ ساری تپش اندر ہی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس سے بدہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آیا. تلا کہتے ہیں کسی چیز کو فالو کرنا, کسی چیز کے پیچھے آنا. چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے, سورج سے روشنی لیتا ہے, روشنی لے کر زمین والوں پر منعقد کرتا ہے. یہ مفہوم ہے تلاوت کا, تلا یسلو, کہ قرآن سے کے پیچھے پیچھے آنا, قرآن کو سمجھنا, اس سے اس کا مفہوم سمجھنا, اس کا نور حاصل کرنا, اور اس نور کو دوسروں تک منعقد کرنا, دوسروں تک اس کو جو ہے وہ پہنچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے اپنے کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کا مفہوم صرف پڑھنا نہیں ہے, بلکہ سمجھنا, سمجھ کر اس پر عمل کرنا, اور دوسروں تک اس فیض کو پہنچانا. ایسے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے, خود روشن ہوتا ہے, اور پھر زمین والوں تک اس روشنی کو منتقل کرتا ہے. والنہار اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی جبکہ اس نے اس سورج کو روشن کیا. سمجھانے کے لیے, ورنہ تو سورج کی وجہ سے دن ہمیں نظر دن آتا ہے, لیکن سمجھانے کے لیے قسم ہے اس دن کی جس نے سورج کو روشن کیا. واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے رات کی کہ جس نے اس کو ڈھانپ دیا, سورج ہم سے غائب ہو گیا رات میں. والسماء وما بناها, قسم ہے آسمان کی جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا. والارض وما طحاها, اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اللہ نے اس کو پھیلایا. یہ متضاد چیزوں کی قسمیں آ رہی ہیں. سورج دن میں ہے, چاند رات میں ہے, پھر دن پھر رات, پھر آسمان پھر زمین. ونفس وما سواها, اور قسم ہے جان کی کہ جس کو اللہ نے سنوارا. فالہمھا فجورھا وتقواھا, اور اللہ نے اس میں الہام کر دیا اس کا فسق و فجور بھی, اس کے اندر فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی, نافرمانی کی صلاحیت بھی رکھی, اور اس میں تقویٰ بھی رکھا, اس میں اللہ کی فرمانبرداری کی صلاحیت بھی رکھی. یہ اصل میں ہے روح, کہ جو اللہ نے انسان کے اندر روح ڈالی, اس روح کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ہے. روح کو نیکی سے خوشی ملتی ہے, روح کو بدی سے تکلیف ہوتی ہے. روح کا ملان اللہ کی طرف ہے, کیوں؟ وہ روح اللہ کی ہے, اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے. اس پیکر خاکی نے شہر تو وہ تیری, میرے لیے مشکل ہے اس شہر کی نگہ بات. وہ شہر کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی شہر, وہ روح ہے. اس روح میں اللہ کی معرفت بھی ہے, نیکی کی پہچان بھی ہے, نیکی کی طرف رجحان بھی ہے, بدی کی پہچان بھی ہے, بدی سے نفرت بھی ہے. تو فرمایا کہ جائے, اور قسم ہے اس جان کی جس کو اللہ نے بنایا, اس کو سنوارا, اور اس میں الہام کر دیا نیکی اور بدی کا شعور, فسق و فجور کا, تقوی کا شعور. قد افلح من زکاها, کامیاب وہ ہو گیا جس نے کہ اس نفس کو پاک کر لیا. مراد یہ ہے کہ جس نے نیکی کی روش اختیار کی, نیکیوں کو پروان چڑھایا اپنے کردار میں, اور برائیوں کو جس نے اپنے کردار سے صاف کیا, وہ تو کامیاب ہو گیا. وقد افلح وقد خاب من دساها, برباد وہ ہوا, ناکام وہ ہوا جس نے کہ اس روح کو دفن کر دیا. کہ یہ جسمانی تقاضے اتنے غالب آ گئے کہ روح اس مٹی کے وجود میں دفن ہو گئی, روح کے تقاضوں سے غافل, ساری کی ساری اس کی بھاگ دوڑ جسمانی تقاضوں کے لیے ہے. نیکی بدی کی پہچان ختم, ضمیر مردہ, اب اس کے بعد وہ حرام سے مال کما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر کیسی کیسی خرافات دیکھ رہا ہے, کن کن غلط سرگرمیوں میں اپنا اوقات لگا رہا ہے. یہ اصل میں وہ بدنصیب انسان ہے جس نے روح کو دفن کر دیا, اس کے تقاضوں کو اس نے کچل دیا, اور سارے کے سارے زندگی اس کی اب حیوانی تقاضوں کے تحت بسر ہو رہی ہے. نہ جانے کیسے کیسے غلط دھندے, غلط کام اور بدکاریاں کرتا پھر رہا ہے. برباد ہوا وہ شخص جس نے اس روح کو دفن کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی روح کو زندہ تر و تازہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کذبت ثمود بتقواها. اب مثال دی گئی ایک اجتماعی معاشرے کی. اجتماعی معاشرے میں بھی ایک اجتماعی معاشرہ انسانی بالکل ایک پورے انسان کی طرح بہیو کرتا ہے, اور اس جس طرح انسانی وجود میں ایک ضمیر ہوتا ہے جو کہ نیکی کے اوپر شاباش دیتا ہے, بدی کے اوپر ڈانٹتا ہے. انسانی معاشرے کا ضمیر ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور حضرات انبیاء, وہ انسان کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی کو خبردار کرتے ہیں. اب ایسی ایک مثال کی جا رہی ہے, کذبت ثمود بتقواها. قوم ثمود نے جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے ساتھ. اذن بازا اچھا جبکہ ان کا انتہائی بدبخت شخص اٹھا. فقال لهم رسول اللہ, تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا, حضرت صالح علیہ السلام نے, ناقت اللہ و سقیا, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, بس اس کے پانی پینے کی باری, اس کو بری نیت سے مت چھونا. فکذبوا, تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو. فاقروها, اور انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, اس کی رگیں کاٹ دی. یہ مضمون تفصیل سے اس سے پہلے آ چکا ہے بار بار. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فتوباہ, پھر ان پر ٹوٹ پڑا ان کا رب ان کے گناہ کی وجہ سے, اور اس قوم کو اللہ نے برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہ, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی نتیجے سے ڈرتا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا تو وہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اللہ کو کسی رد عمل کا خوف نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلا, قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی, اور وہ جو اللہ نے بنایا ہے مذکر اور مؤنث, تو جس طرح رات اور دن یہ ایک دوسرے کی ضد ہے, جس طرح مذکر اور مؤنث ایک دوسرے کی متضاد ہے. فرمایا ان سعیکم لشتا, بے شک تمہاری محنت سے بھی اسی طرح سے جدا جدا ہے. کسی کی محنت صحیح رخ پر ہے, کسی کی محنت غلط رخ پر ہے. صحیح رخ پر محنت کیا ہے؟ فاما من آتا, جس کسی نے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا, یہ ہے قربت کی طرف پہلا قدم. دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کبھی ثابت ہوگا کہ دنیا کی محبت کو انسان اپنے دل سے نکالتا ہے. تو جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا آتا, وتقا, اور جو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا, اس نے شریعت کے احکامات کا پاس کیا. نمبر تین, وصدق بالحسنی, اس نے ہر اچھی بات کی تصدیق کی, اس کا ساتھ دیا. جیسے اس کے سامنے حق آیا اس نے اس کی تصدیق کی, اور اس کے ساتھ وہ اس کا دست و بازو بنا, اس کا ساتھی بنا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سامنے بھی حق آ رہا ہے, اللہ تعالی نے حق کو قبول کرنے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو تین الفاظ میں اللہ نے ایک اچھی کوشش اچھے کردار کا ذکر کر دیا. فاما من آتا وستقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسرا, ہم ان قریب اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے کامیابی کے لیے. یعنی رفتہ رفتہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کا رستہ آسان کرے گا. پھر بڑے بڑے مشکل احکامات ہوں گے لیکن وہ آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر لے گا. اس کے برعکس برا کردار کیا ہے, بری کوشش کیا ہے؟ واما من بخلا, جس نے بخل کیا, آتا کی ضد بخل, اس نے نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ, وستغنا, اور بے پرواہی برتی. وستقا کی ضد وستغنا, کہ جس نے بجائے تقوی پر عمل کرنے کے اس نے بے پرواہی برتی, وہ اللہ بڑا بادشاہ ہے اور جو جی میں آیا وہ کرتا رہا. فرمایا وکذب بالحسنی, اور اچھی بات سامنے آئی اس نے اس کو جھٹلایا, اس کا ساتھ نہ دیا. فسنیسرہ للعسری, ہم ان قریب اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکلات کو, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے ناکامی کو, جہنم کا رستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اللہ ڈیل دے گا, جاؤ دفع ہو جاؤ تم, اب اور اپنی حضرتیں پوری کرو, تمہارے لیے اب جو ہے وہ اللہ نے جہنم کا رستہ آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پہلا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد, اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا جبکہ وہ گھڑے میں قبر میں پھینکا جائے گا. جس مال کو بچا بچا کے رکھا ہے وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. انا علینا للہدا, بے شک ہمارے ذمے کو ہے ہدایت دے دینا, ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے. وہ انا لنا للآخرت والأولی, اور بے شک دنیا اور آخرت ہمارے اختیار میں ہے. ہماری نافرمانیاں کر کے بھی تم دنیا میں اپنی حضرتیں پوری نہیں کر سکتے کہ جو چاہو تمہیں حاصل ہو جائے. آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے، دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے. فانذرتکم نارن تلظی، تو میں تمہیں دہکتی ہوئی آگ کو خبردار کرتا ہوں. لا یصلاها الا الاشقی، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو بہت بڑا بدنصیب ہے. الذی کذب وتولی، جس نے کہ جھٹلایا اور رخ پھیرا. وسیجنبها الاشقی، اور اس آگ سے بچا دیا جائے گا ان قریب وہ جو کہ متقی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنا تزکیہ کر لے، اپنے دل سے خود دنیا کو نکال دے. ومال احد عندہ من نعمت تجزا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دے رہا ہے، وہ مال خرچ کر رہا ہے اثرات کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں. الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، وہ مال اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا حاصل کر لے. بلا سوف یرضا، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا. عنقریب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ اصل میں سورت صدیق ہے، حضرت صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا کردار ہے کہ انہوں نے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں بے ذریعہ خرچ کیا، تو یہاں پر اصل میں ان کی بلا آئی ہے. اگلی سورت سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ یہی تحسین اللہ کے رسول کے لیے آ رہی ہے. پورا بدہا پس منظر اس سورت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. آپ پر یہ عرصہ بہت ہی شاق گزرا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور میرا جی چاہ رہا تھا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں. وہ اس وقت مجھے غیر سے آواز آئے کہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. اتنا آپ پر یہ عرصہ مشکل گزرا کہ وحی نہیں آ رہی تھی. ابو لہب کی بیوی نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اور اضافہ کیا. اس بدبخت عورت نے کہا کہ محمد، لگتا ہے کہ تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے آج تک تم کوئی کلام نہیں سنا رہے ہو. معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت بہت مشقت کا گزرا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کی دلجوئی کی اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ دونوں طرح کے حالات ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، کبھی سردی بھی ہوتی ہے، کبھی رات بھی ہوتی ہے، کبھی دن بھی ہوتی ہے، اور کبھی کب کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور کبھی بس کی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے کب کی، یہ ڈپریشن کی، یہ جب دور ہوتی ہے تو اس کے بعد آدمی کے جوہر اور زیادہ کھلتے ہیں. پاتے نہیں جب رات کو چر جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری سبا تو ہوتی ہے رما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب دوبارہ انسان کو انشراح دیتا ہے تو پھر انسان اور آگے بڑھتا ہے اور معرفت کے رستے طے کرتا ہے. میں نبی آپ اس قسم کے حالات سے زیادہ بددل نہ ہو، مایوس نہ ہو. یہ سورت قرآن مجید میں وہ سورت ہے جس میں کہ مایوسی کا علاج بتایا گیا ہے. کیا علاج ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا. وضحا، قسم ہے چڑھتی دھوپ کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے. بالکل متضاد چیزیں ہیں، تو چڑھتی دھوپ کی اور رات کی قسم اس وقت جبکہ وہ چھا جائے. ماں ودا تھا ربو کا وما سلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ ابو لہب کی بیوی گستاخی کر رہی ہے، بکواس کر رہی ہے. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. ولل آخرت تو خیر اللہ میں دل کو اس آیت کے دو ترجمے ہیں، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگی دنیا سے. اور ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہر بات والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوگی آپ کی ساتھ کا گھڑی سے. اللہ تعالیٰ مسلسل آپ کو کامیابی کی منزلوں پر آگے بڑھائے گا اور مسلسل آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بڑھتی چلی جائے گی. بلا سوف یوتی کا ربو کا فتلگا، اور قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول کو خوشی کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کی امتی جنت میں جائے گا. لہذا آپ اللہ سے مسلسل دعا کریں گے، مسلسل دعا کریں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب کہ اللہ کے رسول کی گنہگار امتی وہ بھی جہنم میں اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے. بارہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا کہ قریب اللہ تعالیٰ نبی آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب اس کے بعد مایوسی کا علاج بتایا جا رہا ہے. مایوسی کا علاج یہ کہ جب بھی مایوسی تاری ڈپریشن ہو تو آدمی اس وقت تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور کرے کہ اللہ نے اس پر کیا کیا نعمتیں کی. ان نعمتوں کے احساس سے پھر آدمی کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور آنکھوں سے اللہ کے لیے شکر کے آنسو نکلتے ہیں، اور ان آنسوؤں کے بہنے سے مایوسی دور ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ مایوسی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے. فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو اس نے ٹھکانا دیا تھا؟ آپ کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے, اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں ماں بھی فوت ہو گئی تھی, اور اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گئے تھے. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا ہے. کیسا اللہ نے آپ پر احسان کیا, اللہ نے آپ کی پرورش کی, اللہ نے آپ کو پالا. بابا جدہ کا ضالن فہدا. پھر اس اللہ نے آپ کو پایا حق کی تلاش میں بے چین, اس نے آپ کو ہدایت دے دی. آپ 4 سال تک غار حرا کی تنہائیوں میں سوچ رہے تھے کہ کائنات کس نے بنائی ہے, کیوں بنائی ہے, ہمیں کس نے بنایا ہے, اس کائنات کا مقصد کیا ہے, اس کائنات میں ظلم و ستم کیوں ہے. کچھ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کچھ لوگ معذور پیدا ہو گئے ہیں جو کہ دنیا کے اندر انتہائی مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا ہے؟ آپ حق کو جاننا چاہتے تھے, اللہ نے آپ کو ہدایت دی, اللہ نے آپ پر قرآن کا نزول شروع کیا, وہی آپ پر نازل ہوگی. اللہ نے بتایا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, انسان کو اللہ نے بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. کوئی ظلم اس کائنات میں نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کا صبر کا امتحان دے رہا ہے, کسی کا اللہ شکر کا امتحان دے رہا ہے. جو یہاں پر نعمتوں میں شکر کرتے ہیں کامیاب ہوں گے, صبر کرتے ہیں مشکلات میں کامیاب ہوں گے. ظالموں کو ان کے ظلم کی بھرپور سزا ملے گی آخرت میں, اور مظلوموں کو ان کے تمام جو تکلیفیں جھیلی ہیں اس کی پوری پوری شرافی ملے گی آخرت میں. تو یہ کوئی چیز یہاں پر بیکار نہیں ہے, بے مقصد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی, آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. موجدہ کا عائلن فاغنا. اس اللہ نے آپ کو پایا مخلص تو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے حوالے کر دی. بلایا سرداروں کو مکے کے اور کہا کہ سارا مال میں نے حوالے کر دیا حضرت محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس اللہ نے آپ کو پایا مخلص تو غنی کر دیا. یہ آپ پر اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہوئے ہیں, ان کو یاد کیجئے تو ساری جو کیفیت ہے اس وقت مایوسی کی, ڈپریشن کی, وہ ختم ہو جائے گی. فامل یتیما فلا تقہر. آپ یتیم سے اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا, بس اب آپ بھی یتیم کو مت دبائیے. واما السائل فلا تنہر. سوال کرنے والے کو, پوچھنے والے کو مت ڈانٹیے. آپ نے بھی اللہ سے ہدایت کا سوال کیا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی, اب آپ بھی کسی پوچھنے والے کو یا مانگنے والے کو مت ڈانٹیے. واما بنعمت ربی کا تحدث, اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. سورۃ الانشراح. الم نشرح لک صدرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے, اور مناجات کی لذت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہو رہے تھے. اللہ نے ایک بڑا مشکل حکم دیا, قولا ثقیلا, جو آیا سورہ مزمل میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیے غار کی تنہائیوں سے. قم فانذر وربک فکبر. جا کر اپنی قوم کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی کو بالفعل قائم کیجیے. یہ بڑا مشکل حکم تھا. کہاں اللہ کے ساتھ لو لگانے کے مزے, اور کہاں یہ حکم کہ جاؤ اور قوم اللطا جھگڑالو قوم کے سامنے جا کے جن کی دعوت رکھو. اور دعوت ہی رکھنی, بلکہ یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکنے کے لیے ایک پوری قوت فراہم کرنی ہے, اور جب قوت فراہم ہو جائے تو ہاتھ سے برائی کو روک کر اور دین حق کو غالب کرنا ہے. بڑا مشکل مشن تھا. اللہ کے رسول کو شروع کے اندر اس حوالے سے بہت آ پر مشقت تھی کہ کہاں اللہ کے ساتھ لو لگانے کی بلندت, کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے راستے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اللہ کے ساتھ جو لو لگانے کی لذت ہے وہ اسی کو معلوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے دے. اور کہاں جاؤ, جا کے جو ہے وہ بحث کرو, سمجھاؤ ان لوگوں سے جو کہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں, اور کذاب کہہ رہے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ. شروع میں آپ کو اس حوالے سے شدید آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا, بعد میں آپ کو رفتہ رفتہ انشراح ہوا کہ نہیں, مجھے تو مشقت دیکھنی پڑ رہی ہے, لیکن میری مشقت سے بہتوں کا بھلا ہو جائے گا, میری تبلیغ سے بہت سے لوگ غفلت سے نکل آئیں گے, دنیا کے اندر بھی ان کے لیے راحت اور سکون کا معاملہ ہوگا, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیتا ہے. لہٰذا گرتوں کو تھامنا یہ بہت بڑا کمال ہے. لہٰذا آپ کو انشراح ہو گیا کہ نہیں, کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کے اندر میرے لیے بھی سب کا جاجے کا سامان ہے, جو لوگ بھی ہدایت پر آئیں گے ان کا ثواب مجھے بھی ملے گا. اور مزید یہ ہے کہ بہتوں کا اس سے بھلا ہوگا. فرمایا الم نشرا لک صدرک, اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وبزانا انت وزرک, اور کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ دور نہیں کر دیا؟ الذی انقذ ظہرک, وہ بوجھ کو جس نے آپ کی کمر کو دھورا کر دیا تھا, آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا. برفانہ لک ذکرک, اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا. آج ابو جہل کے ساتھ اس پر کوئی قائم نہیں کرتا, بڑے سے بڑا کافر بھی ابو جہل کی تعریف نہیں کرتا, لیکن اللہ کے رسول کی تعریف دشمن بھی کر رہے ہیں. دی مائیکل ہارٹ نے بھی تعریف کی, حالانکہ عیسائی ہے. اس نے دی ہنڈریڈ کتاب لکھ کر کہا کہ ٹاپ پر ہے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کافر ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ 100 بڑے آدمیوں میں نمبر 1 پر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. ان نمال اسرے یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی, مشکلات برداشت کریں گے تب آسانیاں ملیں گے. یہ بڑا اہم اصول ہے, اور اللہ دو بار بیان کر رہا ہے چھوٹی سی صورت میں. جو لوگ مشقتیں جھیلنے کے عادی نہیں ہیں انہیں کبھی بھی نعمت نہیں ملے گی. اس دنیا میں مشقتیں اٹھاؤ, اس دنیا کو قید خانہ سمجھو, شریعت کی پابندیاں اختیار کرو, حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے تھوڑا کماؤ لیکن صاف ستھرا کماؤ, تاکہ آخرت کی سہولت تمہیں مل سکے. یہاں پر اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بناؤ, گھروں سے ختم کرو ڈراموں کو, فلموں کو, بہودیوں کو, تاکہ آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکو. جو یہاں عیاشی کرے گا وہ وہاں محروم رہے گا, اور جو یہاں تھوڑی زندگی میں پابندیاں قبول کرے گا وہ وہاں پر عیش کرے گا. تو فرمایا دو مرتبہ, چھوٹی سی صورت دو مرتبہ بتایا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. فیضا فرق کا فنسب, کہتے نبی جب آپ فارغ ہوں اپنے اصل کام سے, آپ کا اصل کام تو کیا ہے؟ وہی دعوت تبلیغ, لوگوں کے سامنے جا کر دین حق کی گواہی دینا. جب آپ اپنے اس اصل مشن سے فارغ ہوں فنسب, تو اور محنت کیجیے. بائے رب کا فرغب, اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجیے. تحجد میں اٹھیے, اور وہ جو راز و نیاز کے مزے آپ لیتے تھے غار حرا میں, وہ رات کو تحجد میں لیجیے. اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجیے, اپنے جذبے کو اور تقویت دیجیے رب سے لو لگا کے, اور صبح نئے جذبے کے ساتھ پھر آ کر ان کے اندر کام کیجیے. ان کی باتوں سے مایوسی تاری ہو, پھر رات کو اٹھ کر اپنے رب سے لو لگائیے, پھر سے جو ہے وہ قوت حاصل کیجیے ایمانی, اور پھر جا کے ان کو تبلیغ کیجیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. ابھی 4 رکعتوں میں انشاءاللہ ہم یہ سب سنیں گے.